لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من يوم عداوتهم إلى قيامه يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الأحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلى الله عزادانی سید الشہداء کی مجالس میں آمد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں، آپ کی دعاؤں اور آپ کی حاجات کو قبول فرمائیں، آپ کو حسین ابن علی کی پیروی میں ایک پاکیزہ تاجر و متحر اور مدنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. جن جن لوگوں نے آپ سب سے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کو یقینی بنائے اور ان کی حاجات کو قبول فرمائے. ان دعاؤں کی اجابت کے لیے ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے سلام دیجیے لوگوں کو. عزیزان گرامی، یہ جو ممبر ہے یہ ممبر تب ممبر ہے جب اس ممبر سے وہ بیان ہو جو اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتے ہیں اور رسول اللہ کے جانشین چاہتے ہیں. اگر اس ممبر سے رسول اللہ کی خواہش کے خلاف، عبد البیت کے فرامی کے خلاف، عبد البیت کے منشا کے خلاف کوئی بات بیان ہوتی ہے اور ممبر ممبر نہیں رہتا، لکڑی کا مجموعہ بن جاتا ہے. جو کہ شب عاشورہ ہے، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ ذرا مختصر گفتگو کروں، ادھر ادھر کی زیادہ باتیں نہ ہوں. لیکن تھوڑا سا اگر آپ تاریخ میں پیچھے جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ جب دربار یزید میں، قصر بنی امیہ میں، مسجد اموی میں ممبر پر چڑھ کر اہل البیت کی مخالفت اور امام سجاد علیہ السلام والسلام کی مخالفت میں گفتگو کا آغاز کیا گیا، تو امام نے اس ممبر کو ممبر نہیں بلکہ لکڑی قرار دیا تھا. ممبر مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ سے مقدس باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اگر ممبر کا حق ادا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے والا بھی خیانت کرتا ہے ممبر کے حق میں، اور سننے والے بھی سننے کے حوالے سے خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ممبر سے وہ باتیں ہوں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں، وہ باتیں نہ ہوں جو بانی مجلس یا لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوں۔ یعنی یہ خطیب اگر ممبر پر آ کر یہ سوچنا شروع کرے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ نہ دیکھے اللہ کیا سنانا چاہتا ہے، تو اس نے ممبر کے حق میں بھی اور مؤمنین کے حق میں بھی خیانت کیا ہے۔ اگر ایک بانی لوگوں کو جمع کرنے کے لیے سہارا لے ایسے مقرر اور ایسے خطیب کا جس کی وجہ سے لوگ آ سکیں، چاہے وہ خطیب کچھ بھی بول کر چلا جائے، تو اس نے محرم، عاشورا، مجلس، ذکر حسین اور ممبر حسین کی نہ صرف توہین کی ہے بلکہ حق میں خیانت کیا ہے۔ ممبر لوگوں کے تابع نہیں آئے، ممبر بانی کے تابع نہیں آئے، ممبر اللہ کے رسول کے تابع ہے۔ اس لیے معیار یہ ہے کہ جو بھی ممبر پر آتا ہے اس کی گفتگو کو دیکھیے، اگر قرآن اور رسول کے ارشادات اور ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے مطابقت رکھتی ہے تو وہ عبادت کر رہا ہے، اگر تضاد ہے تو وہ خیانت کر رہا ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ انسانوں کا سمندر جمع کیا جائے، اجتماع کیا جائے، بڑے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جائے۔ ان کا منشا یہ رہا کہ پاکیزہ ترین اور خالص ترین لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اس لیے ان کی بارگاہ میں عدد، کثرت معیار کبھی بھی نہیں ہے، ان کے ہاں معیار پاکیزگی ہے، سچائی ہے، راستی ہے، درستی ہے اور حق گوئی ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان دنوں سوشل میڈیا پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، کچھ دوستوں نے بھی مجھے دکھایا کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے حوالے سے پیام عام کیے جا رہے ہیں۔ میں چند دن پہلے بھی عرض کیا تھا، چند راتیں پہلے، کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو چپ چاپ آنکھیں بند کر کے نہ اس خبر کو سنو اور نہ کسی اور کی طرف بھیجو۔ اِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ درست بھی کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ لیکن آج ہمارا المیہ یہ بن گیا ہے کہ جس کی طرف سے بھی جیسا بھی میسج ہمارے پاس آئے، آنکھ بند کر کے سوچے بغیر، دیکھے بغیر، بھالے بغیر، سرچ کیے بغیر چپ چاپ آگے بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک ابتدا میں جس شخص نے یہ خیانت کی ہے دین سے، اس کی خیانتوں میں ثواب سمجھ کر ہم شریک ہو جاتے ہیں، ثواب سمجھ کر۔ اور عجیب ہے، چل رہا ہے میسج کے 9 محرم اور 10 محرم کو روزہ رکھا جائے، فلان ٹائم پر سحری کی جائے اور فلان ٹائم پر افطار کیا جائے۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ کسی امام نے کہا؟ کسی رسول نے کہا؟ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا؟ کسی مجتہد کا فتویٰ آپ نے دیکھا؟ 9 اور 10 محرم
عبد البیت کے صبر کے امتحان کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، دکھ کے ایام ہیں، پانی کے بند ہونے کے ایام ہیں، کربلا کی اس مصیبت کے پیک کے ایام ہیں۔ اس لیے ایک طرف غم ہے، دوسری طرف خوشی ہے۔ توجہ چاہیے آپ کی۔ دو لشکر ہیں، ایک لشکر میں جو کہ حق کا لشکر ہے لیکن تعداد میں کم ہے، ان کے ہاں غم ہے، اندوہ ہے، اضطراب ہے، اور دوسری طرف جشن ہے، خوشیاں ہیں۔ کربلا کا جب واقعہ ہو گیا اور ریاست یزید کی طرف سے، خلافت یزید کی طرف سے جب اسلامی معاشرے کو، گورنروں کو حکم دیا گیا کہ اللہ نے، یہ یاد رکھیے گا، سہارا اللہ کا لیا جاتا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ امیر المؤمنین یزید کو ایک باغی پر فتح عطا کی ہے، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر تمام عالم اسلام روزہ رکھے، 9 محرم کو بھی اور 10 محرم کو بھی۔ باقاعدہ خط لکھا گیا۔ نتیجتاً اب اس کا کوئی شرعی جواب بھی تلاش کرنا تھا، تو میں کسی ایک مجلس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جعلی احادیث کو گھڑکنے کے بعد معاشرے میں پھیلانے کا پورا سسٹم موجود تھا۔ جو احادیث امویوں کی اس ظالمانہ حکومت کی حمایت اور اس کو دینی لباس پہنانے کے لیے گھڑی جاتی تھیں، ان احادیث کو مسجدوں کے ائمہ تک پہنچایا جاتا تھا، محراب میں پہنچایا جاتا تھا، اور وہ جب محراب پہ کھڑے ہوتے، جمعے کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے، خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، تو انہی احادیث کا سہارا لیتے، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جمعے کی نماز ہوتی وہاں پر ان احادیث کے ذریعے سے وہ دین جو نبی کا نہیں ہے بلکہ وہ دین جو امویوں کا گڑا ہوا ہے، اس دین کے سانچے میں اسلامی معاشرے کو ڈھال کر امویوں کی ناجائز حکومت کو جائز قرار دلوانے اور شریعت کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اسی مقصد کے لیے یہ حدیثیں گھڑی گئیں اور گھڑنے کے بعد پھیلائی گئیں۔ اصل ہدف کیا تھا؟ اصل ہدف یہ تھا کہ یہ جو غم کے ایام ہیں، تاسوعا اور عاشورا، 9 اور 10 محرم، ان ایام میں لوگ شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ ائمہ نے اس کا مقابلہ کیا، ائمہ ہدا علیہم الصلاۃ والسلام نے، ائمہ اہل البیت نے، نبی کے گھرانے نے، علی و فاطمہ کے بچوں نے، بعد میں آنے والے تمام ائمہ برحق نے اس فکر کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو یہ شعور دیا کہ یہ 2 دن روزے کے لیے نہیں ہیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا امویوں کے جشن کی علامت ہے، اس لیے ایسی کوئی حرکت نہ کرنا، ہاں یہ کام ضرور کرو کہ جب تاسوعا ہو، عاشورا ہو، 9 محرم ہو، 10 محرم ہو، بھوکے رہو، پیاسے رہو، لیکن عصر کے وقت کوئی کھانا کوئی پینا کر کے فاقہ شکنی کرو، تاکہ کربلا والوں کے دکھ، ان کے غم، ان کی تکلیف، ان کے رنج، ان کے الم میں شریک ہو سکو، لیکن امویوں کا مقابلہ بھی کر سکو۔ اور آج ہمارے اپنے حلقوں میں اس طرح کے میسیجز عام کر دیے جاتے ہیں کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، اور بعض لوگ تو گویا کارخانہ ایسا بنا ہوا ہے کہ اپنی جیب سے جنت کی ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں کہ 100 حج کا ثواب ہے، اتنی نیکیوں کا ثواب ہے، اتنی نیکیوں کا ثواب ہے، لگتا یہ ہے کہ ان پر کوئی امویوں کا نبی آیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کو دین سے نسبت دینا کفر ہے جب تک وہ دین کا نہ ہو۔ کسی چیز کو دین کا کہہ کر لوگوں کے اندر رواج دینا جبکہ دین نے نہ کہا ہو اللہ پر تہمت ہے، اللہ پر تہمت، اللہ کے نبی پر تہمت ہے، قرآن پر تہمت ہے، اللہ کے دین پر تہمت ہے، گناہ عظیم ہے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں کا نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ اس سے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کی بیماری لگی ہوئی ہے، کینسر کی بیماری، کہ بغیر سوچے سمجھے جو میسج آیا، یعنی آپ خود سوچیں کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں، جو بھی میسج آیا بغیر سوچے بغیر دیکھے بالے بغیر کسی بڑے سے پوچھے بغیر دینی احکام میں تحقیق کیے چپ چاپ آگے بڑھا دیا، چاہے وہ آگے آنے والی نسل کے لیے زہر قاتل ہی کیوں نہ ہو، بڑھا دیا آگے، ظلم ہے۔ ضرورت بیٹھی احمد محمد والے محمد ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے بر محمد والے ہوں ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات بھیجیے اس لیے کوشش کریں کہ اہل دل اہل حق علماء کے ساتھ جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے بچوں کو شیاطین اغوا کریں گے، ان کی فکروں پر شیاطین کا غلبہ ہوگا، اور وہ شیاطین شیطان کے لباس میں نہیں آتے، میرے اور آپ کے لباس ہی میں آتے ہیں۔ اس لیے اس لباس کو پہچانے جس کو دین کی علامت قرار دے کر بے دینی سکھائی جاتی ہے، ایسے چہروں کو پہچانے، ایسے لوگوں کو پہچانے۔ اور اس کا رستہ یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت سے اس طرح سے متمسک رہے کہ ڈیلی قرآن پڑھے اور ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ قرآن اور یہ دعائیں، یہ مناجاتیں آپ کے شعور میں اضافے کا باعث ہیں۔ جتنا آپ پڑھتے چلے جائیں گے آپ کا دماغ، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ میں روشنی آتی چلی جائے گی، جہالت اور نادانی سے نکلتے چلے جائیں گے۔ ایک اور نقطہ جس کا تعلق ہمارے اسی موضوع بحث سے ہے، یعنی ولایت سے، کچھ لوگ جن کو دین کے نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، انہوں نے صرف کچھ تقریریں رٹی ہوئی ہیں، اجتہاد کا انکار، مرجعیت کا انکار، ولایت فقیہ کا انکار، اور یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ائمہ اثنا عشر ہیں اور ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، جبکہ ایک حدیث ان کو نہ معلوم ہے اور نہ ان کو ایک حدیث کے لفظ یاد ہیں۔ اور دین کو بھی کیا سمجھا ہوا ہے، دین کو ایک جامد ایسی فکر کے طور پر اپنایا ہوا ہے جس کا انسان کی عملی زندگی میں اگر کردار ہے تو وہ صرف اور صرف عزاداری سید الشہداء کے انعقاد اور رو دھو کر گھر واپس جانے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ دین کا اس کی زندگی پر کوئی رول نہیں ہے۔ یہ دین سے خیانت ہے۔ ذرا سوچئے، ہم جس دین کو اللہ کا دین مانتے ہیں اس میں ہمارا دوسروں سے اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے، سقیفہ سے۔ سقیفہ میں کس چیز کا انکار کیا گیا؟ علی کی امامت کا۔ علی کی امامت میں کیا ان کے باطنی امامت کا انکار کیا گیا یا پھر ان کی حکومت کا؟ تھوڑا سا سوچیں، علی کی حکومت کا انکار کیا گیا، ان کے علم کا، ان کے تقویٰ کا، ان کی بزرگی کا، ان کی پاکیزگی کا، ان کی روحانیت کا کوئی انکار کرنے کی ضرورت کیسے کر سکتا تھا؟ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن حکومت کا انکار کیا گیا کہ حکومت ان کا حق نہیں ہے، جبکہ مکتب تشیع کی اساس یہ ہے کہ زمین پر اللہ کی حاکمیت، اور اللہ کی حاکمیت کا ذریعہ وہ حجت خدا ہے جو اللہ کی طرف سے معین شدہ ہے. یہ مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے اگلے ائمہ کی زندگی کی طرف.
آپ نے یہ روایتیں بہت دفعہ سنی ہوں گی کہ بہت دفعہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے، یا ابن رسول اللہ، اے حجت خدا، اے ہمارے امام، ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ قیام کیوں نہیں کرتے ظلم کے خلاف؟ آپ قیام کر کے اس حکومت کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس حکومت کو جو سخیفہ میں آپ کے آبا سے چھینی گئی واپس لیتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا یہ واقعہ، تو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ امام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور عرض کیا، یا اپنا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ 100,000 جوان کھڑا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اٹھئے، قیام کیجئے، اپنی حکومت ظلم سے واپس لیجئے. امام نے کیا فرمایا؟ امام جہاں پر تشریف فرما تھے، سامنے تنور تھا، تنور میں آگ بھڑکا ہوا تھا، تنور کو گرم کیا جا رہا تھا. آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اس تنور میں کود جاؤ، کافی کی روایت ہے، تنور میں کود جاؤ. جب اس نے یہ دیکھا، چونکہ پورا گروہ تھا، گروہ وفد کی صورت میں آیا ہوا تھا، کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو خلافت دلوانے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہمیں تنور کی آگ میں جلانا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم کود جاؤ. وہ کودا، تنور کا ڈھکنا بند کر دیا گیا. کچھ دیر بعد جب ڈھکنا اٹھایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ باہر نکل آؤ، تو غلام نکل آیا اور اس دہکتے ہوئے تنور نے غلام کا ایک بال بھی کا نہیں کیا. اس کے بعد کہا کہ مجھے ایسے شیعہ چاہیے، ایسے شیعہ چاہیے. ایک اور روایت اصول کافی میں موجود ہے، امام صادق علیہ السلام زرارہ کے ساتھ، زرارہ آپ کے شاگرد بھی ہیں اور بہت بڑے راوی حدیث بھی ہیں، زرارہ کے ساتھ کہیں شہر سے باہر نکلے، کہیں جا رہے تھے، رستے میں آپ کی نگاہ بھیڑ بکریوں کے ایک ریوڑ پر پڑی. زرارہ کو مخاطب کیا، کہا زرارہ، اگر ہمارے حقیقی شیعوں کی تعداد اس ریوڑ کے بکریوں جتنی ہوتی تو ہم قیام کرتے اس حق کے وصول کے لیے، اور وصول کے لیے جو حق ہم سے سقیفہ میں چھینا گیا ہے. زرارہ کہتے ہیں، یہ روایت بھی اصول کافی کی ہے، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرف دیکھا اور گنا تو میں نے دیکھا وہ ٹوٹل 17 بھیڑ بکریاں تھیں. کتنی کتنی؟ ٹوٹل 17. آپ ساتھ دے رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا سلوات بھیجیے. یہ دو روایتیں، دو روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب ذرا امام عصر کی طرف آئیے. شیعہ سنی مشترکہ عقیدہ کیا ہے؟ کہ امام مہدی آئیں گے اور خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے زمین پر اللہ کی حکومت قائم کریں گے. ایسا ہی ہے نا، شیعہ سنی دونوں کا مشترکہ عقیدہ ہے. اور ہم اس لیے کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جلدی آپ کا ظہور فرمائے. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور زیارتیں بھی اسی بنیاد پر پڑھتے ہیں. اور عقیدہ شیعہ اور سنی کا مشترک ہے. آپ جب امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے روایات پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ 313 وہ خالص مجاہد، شاگرد، پیروکار، مطیع جب تک پیدا نہیں ہوتے، ایک شرط یہ ہے ایک شرط. ایک شرط کیا ہے؟ 313 افراد کا تیار ہونا.
تو نے تاریخ میں ہر امام برحق نے ان افراد کی تربیت کا بیڑا اٹھایا تاکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں میں اضافہ ہو، معاشرہ ذہنی طور پر تیار ہو تاکہ وہ جو حق ہے وہ حق ہم لے سکیں اور اللہ کے نظام کو زمین پر نافذ کر سکیں.
ہر دور کے امام
اسی کو ولایت تشریعی کہتے ہیں. اسی کو ولایت تشریعی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کو زمین پر اس طرح سے نافذ کرنا کہ کوئی بھی شخص شریعت خداوندی سے باہر نہ نکل سکے.
اس لیے آپ پڑھتے ہیں کہ جب امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان ابن عفان کے قتل کے بعد جب اس پورے معاشرے کے سارے لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کر بیعت کر کے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ ہی خلیفہ بنے، اس لیے کہ 25 سال پہلے ہم سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں،
اس وقت امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟
امیر المومنین پہلے نہیں مانے، بعد میں کہا کہ اگر تم مجبور کرتے ہو تو مجھ پر حجت ادا ہو جاتی ہے، اگر حجت مجھ پر ادا ہو گئی تو میں قبول تو کروں گا لیکن میری پھر شرط یہ ہوگی کہ جن جن لوگوں نے دین کے حق میں زیادتی کی ہے، احکام خدا کو پامال کیا ہے، جنہوں نے بیت المال سے چوریاں کی ہیں، جنہوں نے بے گناہوں کا قتل کیا ہے، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، ہر ایک کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ کے قانون کا نفاذ کر کے ہر ایک کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، اگر ایسا نہ کروں تو یہ خلافت کسی کام کی نہیں آئے.
اور اس کے بعد یہاں تک کہا، نہج البلاغا میں آپ کے فرامین موجود ہیں، یہاں تک کہا کہ جن لوگوں نے بیت المال سے پیسے اپنی ذاتی زندگی کے لیے خرچ کیے ہیں اگر وہ پیسے کسی کے بیوی کے مہر میں خرچ ہوئے ہیں تو میں وہاں سے بھی وہ واپس لوں گا پیسہ اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کروں گا، کسی کو کھانے نہیں دوں گا.
امیر المومنین، اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک، امام مہدی آخر الزمان تک، ہر امام کی جد و جہد اور کوشش یہی رہی کہ زمین پر اللہ کی حکومت کا قیام ہو. اب امام مہدی پردے غیب میں ہے، تمام مسلمان انتظار میں ہیں، تو کیا اللہ کا دین اب بے فائدہ ہے؟ اللہ کے دین کی ضرورت ختم ہو گئی اس لیے کہ امام نہیں ہے؟ یا پھر اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ معاشرے کے اندر اس نظام کے نفاذ کی جدوجہد کی جائے اور مقدمات فراہم کیے جائیں تاکہ امام جب آئیں تو ان کو جانسار ملے، تیار معاشرہ ملے؟ امام زمان جب تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے نائبین کا تقرر فرمایا، پہلا نائب، دوسرا نائب، تیسرا نائب، چوتھا نائب، اور یہ نائبین خاص تھے، ان کے ہاتھ میں اپنا اختیار دیا اور فرمایا کہ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل تم نے دینا ہے، اپنی طرف سے ان کو جانشین بنایا. وہ معصوم امام نہیں تھے لیکن معاشرے کی قیادت امام کی نیابت میں کرتے تھے. اور جب چوتھے نائب کی وفات کا قریب وقت قریب آیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب اعلان کر دو میری طرف سے کہ اب میری نیابت عامہ ان فقہا اور مجتہدین کے لیے ہے جن میں یہ یہ شرائط ہوں. وہ کیا ہے؟ من کان سائنا لنفسہ،
اپنے نفس کا محافظ ہو، اس کا نفس ادھر ادھر چراگاہوں میں بھٹکتا نہ ہو، حرام کی طرف جاتا نہ ہو، وہ اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہو۔ من کان من الفقہا، فقہا میں سے وہ شخص جو سائنا لنفسہ ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، اپنے دین کا دفاع کرتا ہو، امریکہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، اسرائیل کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، دشمنان خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہو، ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہو، ہر ظالم کی کلائی موڑتا ہو، جہاں جہاں ظلم ہو وہاں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو۔ دین کے محافظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محراب میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہو، باہر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہو اور اس کو پتہ بھی نہ ہو اور کوئی حرکت بھی نہ کرے، یہ حفاظت دین نہیں ہے۔ چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں بہت مختصر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولاہ، اپنے رب کے تمام احکام کا مطیع ہو، کہیں وہ مخالفت نہ کرتا ہو۔ عوام کی ذمہ داری ہے، میرے پیروکاروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فقیہ جامع الشرائط اور ان شرائط کے حامل مجتہد کی تقلید کریں، اس کے پیچھے چلیں، اس سے دین لیں۔ امام زمان کی وصیت بھی اور نصیحت بھی۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ طول تاریخ میں 256 ہجری میں اگر امام عصر امام زمان پردہ غیب میں چلے گئے اور آج 1440-41 ہے، تو یہ جو 1200 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، اس عرصے میں اگر مکتب اہل البیت کی کسی نے حفاظت کی ہے، چاہے داخلی انتشار ہو یا خارجی، چاہے پروپیگنڈے ہو یا جہالت، چاہے دین کو مٹانے کی عقائد کے حوالے سے کوشش ہو یا اہل دین کو مٹانے کی کفار اور مشرکین کی طرف سے کوشش، ان تمام کوششوں کے مقابلے میں جو منصب، جو عہدہ، جو مقام کھڑا رہا، اس مقام، اس منصب اور اس عہدے کو اجتہاد، مرجعیت اور رہبریت کہا جاتا ہے۔ جس نے اس 1400 سال میں اہل البیت کے مکتب کا دفاع کیا ہے، 1400 سال میں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع ایک منظم مکتب ہے، یہی وجہ ہے کہ مکتب تشیع کی تعلیمات میں عالم انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے، کسی گلی کوچے کی حد تک یا کسی گھر کی حد تک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکتب تشیع کی تعلیمات کی باری آتی ہے تو مکتب تشیع کے ان احیاگر یعنی زندہ کرنے والی تعلیمات کے مقابلے میں وہ تمام قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں جن کو ان تعلیمات سے نقصان ہوتا ہے۔ امام خمینی جب یہ انقلاب لے کر آئے تو اس میں انہوں نے یہی علم اٹھایا کہ ہم جس امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو اس وقت ان کو ایک ایسا معاشرہ چاہیے جو ان کی آواز پر لبیک کہہ کر دنیا بھر کے سب سے بڑے تواغیت اور دشمنان خدا کے مقابلے میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے میں اٹھا ہوں۔ اور یہی وجہ تھی جب انقلاب آیا، 40 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، ان 40 سالوں میں آپ دیکھیں پوری دنیا کی تمام طاقتیں بلا استثناء کٹھی ہوئیں، متحد ہوئیں، اس اسلامی ریاست اور حکومت کے نظریے کو ختم کرنے کے لیے، ایران کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ ایران سے نہ ہمارا کوئی لینا دینا ہے اور نہ اسلام کے دشمنوں کا، ایران وہی ہے جو 50 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن نظام بدل گیا ہے، نظام علی کا آیا ہے. اب جو دشمنی ہے وہ ایران سے نہیں، اس نظام سے ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جب ان دشمنوں کی طرف سے اسی سوشل میڈیا میں ایران کے اندر جب نعرے بلند کیے جاتے ہیں قوم پرستی کے، لسانیت کے، علاقائیت کے، جغرافیائی حدود کے، تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا نہ لبنان سے کوئی تعلق ہے، نہ فلسطین سے کوئی تعلق ہے، نہ سیریا سے کوئی تعلق ہے، نہ یمن سے کوئی تعلق ہے، نہ کشمیر سے کوئی تعلق ہے، نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے. ہمارا تعلق ہماری خاک سے ہے، ہم ایرانی ہیں، ہمیں ایرانی ہی رہنے دو. یہ شعار، یہ نعرہ کس کی طرف سے ہے؟ امریکیوں کی طرف سے. کس کی زبان پر؟ ان ایرانیوں کی زبان پر جو امریکی اشارے پر دنیا بھر میں انقلاب اور اس فکر کے مقابلے میں کھڑے ہیں. اور یہ فکر کیا ہے؟ یہ فکر یہ ہے کہ نہیں، ہمارے حدود جغرافیائی نہیں ہیں، ہمارے حدود زمین کے نہیں ہیں، ہمارے حدود فکری ہیں. جہاں جہاں علی کی ولایت ہے وہ وہاں وہاں ہمارے حدود ہیں، جہاں جہاں علی کا پیروکار ہوگا وہاں وہاں ہم نے کام کرنا ہے، جہاں جہاں علی کی قدریں ہوں گی وہاں وہاں علی کے دشمنوں سے ہم نے لڑنا ہے، جہاں جہاں مظلومیت ہوگی وہاں وہاں ظلم کی کلائی موڑنے کے لیے ہمیں اٹھنا ہے. اس لیے کہ یہ پیغام قرآن کا پیغام ہے. پہلے والا پیغام وہ فرعون کا، فرعونوں کا پیغام ہے، طاغوتوں کا پیغام ہے. یہی وجہ ہے کہ سارا یورپ، پورا بر اعظم امریکہ، دنیا کی 57-58 نام نہاد مسلمان ریاستیں سب کٹھی کس کے مقابلے میں؟ ایران کے نہیں، اس نظام اسلامی کے. یہ ذہن میں رکھیں، یہ ایرانیت اور افغانیت اور پاکستانیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریے کا مسئلہ ہے. اور نظریہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد سقیفہ ہے. سقیفہ میں جو حق چھینا گیا اس حق کا اعادہ اور احیاء، اس کو زندہ کر رہا ہوں. لہذا آج اگر دنیا بھر میں اس نظام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ خاک کی وجہ سے نہیں ہوتی، نظام کی مخالفت میں ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے نظام ولایت فقیہ، نظام ولایت فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ ائمہ کی جو ولایت چل رہی ہے امام زمان کے پردے غیب میں جانے کے بعد، انہی کی اجازت سے وہ ولایت فقیہ عادل، فقیہ جامع الشرائط، ایک پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنے والے مرد مجاہد فقیہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اس امت کو تیار کرے گا، اور امام کی دی ہوئی اس ولایت کے تحت نظام چلائے گا. جب امام آئیں گے ان کے ہاتھ میں دے گا، اس امام کے ہاتھ میں دے گا. اس لیے اس فقیہ جامع الشرائط کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو، شرط ہے کہ وہ اسلام شناس ہو، شرط ہے کہ وہ زمانے کے سرد اور گرم ہواؤں کو جانتا ہو، شرط ہے کہ وہ دشمن کو پہچانتا ہو، شرط ہے کہ وہ نڈر ہو، بہادر ہو، شرط ہے کہ وہ دین کا مدافع ہو، دین کا ڈیفینڈر ہو، دین کی حفاظت کرنا جانتا ہو. ولایت فقیہ ولایت امام ہے، ولایت رسول ہے، ولایت خدا ہے، خدا کی ولایت کا تسلسل ہے. میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں آپ سے، میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، میاں طلاق نہیں دیتا، بیوی طلاق لینا چاہتی ہے، خدا کی درخواست کرتی ہے، میاں نہیں مانتا. اب آپ کیا کریں گے؟ چونکہ بیوی کی ولایت میاں کے ہاتھ میں ہے، یہی ہے نا، بیوی کی ولایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے. لہذا شوہر کی ولایت چونکہ بیوی پر قائم ہے، اب وہ ظلمن اس خاتون کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے, طلاق نہیں دیتا, خلا کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. اب آپ کیا کریں گے, کیسے اس خاتون کو اس ظلم سے نجات دلائیں گے؟ ایک ایسے ولی کو تلاش کریں گے جس کی ولایت اس شوہر کی ولایت پر غالب ہو, جس کی ولایت اس شوہر کی ولایت پر غالب ہو. اب یہ جو آپ کے 16ویں اور 17ویں سکیل کا مجسٹریٹ عدالت میں بیٹھتا ہے, اگر آپ اس کو ولی بنائیں گے تو جا کے اس سے طلاق کے پیپرز لیں گے, لیکن وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے, خدا کا ولی نہیں ہے. لہذا جب آپ وہاں سے پیپر سائن کروائیں گے تو طلاق نہیں ہوئی, یہ خاتون اس شوہر کی بیوی ہے. اب آپ کیا کریں گے, رستہ ایک ہی ہے, اس مجتہد جامع الشرائط فقیہ کے دروازے پر جائیں گے جس کو اللہ کے رسول کی وساطت سے اور امام برحق کی وساطت سے ولایت ملی ہے ان شرائط کے تحت. اب جب آپ اس سے کہیں گے تو وہ اس شوہر کو اپنے پاس بلائے گا, اس کو سمجھائے گا, وہ مان گیا تو ٹھیک, نہیں مانا وہ اپنا اختیار جس کو ولایت کہا جاتا ہے استعمال کرے گا اور شوہر کی ولایت ختم ہو جائے گی, بیوی کو آزادی مل جائے گی. زندگی کے اس موڑ پہ آپ مجبور ہیں جا کر اس جامع الشرائط فقیہ کی ولایت سے استفادہ کریں, لیکن کیا یہ ولایت اس فقیہ کی ذاتی ہے؟ نہیں, ذاتی نہیں ہے. کہاں سے آئی ہے؟ امام معصوم سے. اگر خود امام معصوم موجود ہو تو پھر فقیہ کو ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام موجود ہے, لیکن جب امام موجود نہ ہو تو پھر فقیہ کی طرف جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام نے خود ہمیں کہا ہے کہ جب میں تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوں تو تمہیں فقیہ کی طرف جانا ہوگا. صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. اس لیے ولایت کے اس مفہوم کو ذہن میں رکھیے گا کہ ولایت یعنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کی حکومت, لیکن حجت خدا کے ذریعے سے, حجت خدا کے ذریعے سے. معصوم کی زندگی میں معصوم کے ذریعے, اور جب معصوم نگاہ میں نہ ہو, سامنے نہ ہو, اس وقت معصوم کے اس نائب کے ذریعے سے جس کو عمومی نیابت معصوم نے اپنے کلام کے ذریعے سے منتقل کی ہے. صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد. اس لیے ولایت فقیہ کسی کے گھر سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی فقیہ, کوئی مجتہد رات کو سویا ہو, صبح اٹھا ہو تو اس کے خواب میں, اس کے خیال میں ایک بات آئی ہو کہ چلو ولایت فقیہ کے نام سے ایک سسٹم شروع کرتے ہیں. نہیں, یہ آئمہ کا دیا ہوا نظام ہے, اور آئمہ کی غیر موجودگی میں اس نظام کے محافظ کو فقیہ کہتے ہیں. آئمہ کی غیر موجودگی میں اس نظام کے محافظ کو فقیہ کہتے ہیں, لیکن جب امام آئیں گے تو فقیہ فارغ ہے. جیسے خود حبیب ابن مظاہر فقیہ تھے, لیکن امام جب تھے تو ان کی فقاہت ان کی ذات کے لیے تھی, عوام کے لیے نہیں تھی. اسی طرح سے اور بہت سارے فقاہت ہیں, لیکن جب خود امام موجود ہوں تو اس وقت ان فقہا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر کسی کو امام خود اپنی طرف سے نمائندہ بنائے تو بات اور ہے, لیکن جب امام نہ ہو تو امام کی غیر موجودگی میں انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے جو نظام اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسانوں کے سپرد کیا ہے, اس نظام کے حقیقی محافظ, مدیر اور سربراہ کو ہم دینی اصطلاح میں ولی فقیہ کہتے ہیں, اور اس کی ولایت کو ولایت فقیہ کہتے ہیں. சலவாத் வச்சு இவர் முகமது ஆல் முகமது. ذرا زیادہ اونچی آواز سے سلوات بھیجیے. یہی وجہ ہے کہ آج اگر پوری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے تو اسرائیل حزب اللہ سے ڈرتا ہے. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ حزب اللہ نے ایک فقیہ جامع الشرائط کو اپنا ولی مان کر اپنے فکر کا محور اور اپنے نظریات کا محور مان کر ظلم کے خلاف اور عدل کے نظام کے نفاذ کے لیے جس جد و جہد کا آج سے 30 سال 40 سال پہلے آغاز کیا تھا, آج وہ ایک تناور درخت بن کر تمام طاغوتوں کی نگاہوں میں کانٹا بن چکا ہے اور سب پریشان ہیں. وجہ یہی ہے, اگر آج سعودیہ کے امبریلا کے تحت 41 ممالک کی فوج یمن پر چڑھ دوڑتی ہے اور یمن کے وہ پابرہنہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جو چپل پہنتے ہیں, جن کے پاس پہننے کو پینٹ نہیں ہے, دھوتی کی طرح سے کپڑا باندھتے ہیں, قمیض نہ ہو بنیان پہنتے ہیں, لیکن ہاتھ میں اسلحہ ہے اور زبان پر یہ ہے کہ ولی کا حکم ہے, میں نے جان دینا ہے لیکن دین کو بھی اور اپنے ملک کو بھی بچانا ہے. اس لیے 41 ممالک کی فوج تمام تر جنگی ہتھیاروں کے باوجود 4 سال سے اس یمن کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, اور ان کا ایک ڈرون جاتا ہے تو ان کی 1000 چیخیں نکلتی ہیں. وجہ یہی ہے, یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک کی طرف سے دہشت گردوں کو جمع کر کے جب سیریا میں ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ولی زمانہ کا ایک فتویٰ سامنے آتا ہے اور اس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف ممالک سے لائے گئے ان تمام دہشت گردوں کا صفایا ہو جاتا ہے اور امریکیوں کے اربوں ڈالر ضائع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر داعش 60% عراق پر قبضہ کرتا ہے. ولی فقیہ کہتے ہیں اور مجتہد جامع الشرائط ولی فقیہ کے کہنے پر حکم دیتے ہیں, فتویٰ دیتے ہیں کہ اب علی کے ماننے والوں پر ان دہشت گردوں کے خلاف جہاد واجب ہے. دامیں درمیں سخنے نکلو اور داعش سے لڑو اور اس پاک سرزمین سے ان کے نجس وجود کو ختم کرو. نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ عراق کی سرزمین ان نجس العین موجودات سے پاک ہو جاتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ ولایت فقیہ کس طاقت کا نام ہے. جو لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں دین کے نام پر, ابو موسیٰ اشعری سے بدتر جاہل. ابو موسیٰ اشعری کو امیر المومنین کے مقابلے میں یہ کہہ کر لائے تھے کہ یہ بہت بڑا عالم فاضل متقی ہے, متقی پرہیزگار ہے, لیکن اس کی کھوپڑی ایک گدے اور کھوتے سے بھی کم تھی. لہذا اپنے وقت کے امام کے خلاف فتویٰ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے ہم ان کو نہیں مانتے, اور اس کے انہی فتاوی کے نتیجے میں پھر خوارج جنم لیتے ہیں. کبھی موقع ملا تو ان موضوعات پر بات ہوگی, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی جو قوم اپنے زمانے کے ولی کو پہچانتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے. عزیزان گرامی، شب عاشور درد اور رنج کی شب ہے، درد اور رنج کی شب، بے خوابی کی شب ہے، بیداری کی شب ہے. آپ نے سنا ہوگا آداب زیارت کے حوالے سے، آداب عبادت کے حوالے سے، کہ شب عاشور آپ کو جاگنا ہے، شب بیداری کرنی ہے. یہ شب بیداری صرف عاشور کی رات کی نہیں ہے، دماغ کو ایک عاشور سے دوسرے عاشور تک بیدار رکھنے کا نام بیداری ہے، اپنی روح کو سونے نہ دینے کا نام بیداری ہے، حق کی تلاش میں ہمیشہ متحرک رہنے کا نام بیداری ہے. ایک رات صرف پلک نہ جھپکنا بیداری نہیں ہے، بیداری یعنی دل کی بیداری، فکر کی بیداری، ذہن کی بیداری، سوچ کی بیداری، شناخت، اپنے وقت کی حجت کی شناخت، اس کے بصیرت افروز پیغام کی شناخت، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عاشور کی اس رات میں بڑا عجیب کام کیا، فرمایا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، ہم یہ رات گزار لیں، اگلے دن صبح ہم میدان جنگ میں حاضر ہوں گے. یہ رات کیوں چاہیے؟ جواب میں امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ آپ نے یقیناً سنا ہے کہ مجھے نماز اور عبادت بہت پسند ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ رات میں اللہ سے راز و نیاز میں گزاروں. اور آج کی رات، آج کی یہ رات، آپ کربلا پر جتنے بھی مقاتل کی کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں ان میں دیکھ لیں، وہ آپ کو یہ بتاتی نظر آئیں گی کہ جب آپ خیام حسینی کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو ہر خیمے سے بن بناہٹ کی ایسی آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے آواز آ رہی ہو، اس لیے کہ ہر خیمے میں موجود مرد حضرات، بچے، بوڑھے، مجاہد، ہر نسل اور ہر عمر کے لوگ اللہ سے راز و نیاز اور گفتگو میں مصروف ہیں، اور عبادت میں مصروف ہیں، ذکر میں مصروف ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کرنے میں مصروف ہیں، اپنی روح کو تازہ کرنے میں مصروف ہیں. انہیں معلوم ہے کہ صرف یہی رات ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ یہی رات ہے جو تمہارے اور بہشت کے درمیان فاصلہ ہے، یہ رات گزار دو گے تو پھر فوراً پہنچ جاؤ گے اس بارگاہ میں جہاں پر رسول اللہ ہاتھوں میں کاسا لیے تمہارے انتظار میں ہیں کہ تمہیں آب کوثر سے سیراب فرمائیں. امیر المومنین انتظار میں ہیں کہ تمہیں سیراب فرمائیں. حضرت فاطمۃ الزہرا انتظار میں ہیں کہ تمہیں سیراب فرمائیں. امام حسن مجتبیٰ انتظار میں ہیں کہ تمہیں سیراب فرمائیں. صبح عاشور کا آغاز آپ سب آج صبح اذان علی اکبر سے کریں گے. خود یہ اذان علی اکبر کتنا بڑا فلسفہ ہے کہ جس دن کے آغاز کی ابتدا، جس دن کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، اور شبیہ پیغمبر علی اکبر اللہ اکبر کہہ کر دن کا آغاز کرے، اس دن کا اختتام حسین اپنی پیشانی زمین کربلا پر رکھ کر سجدے آخر سے کرے اور اپنی گردن کٹوائے. آغاز اللہ اکبر سے اور اختتام سجدے آخر سے. کیسا عظیم دن ہے، کیسا عظیم دن ہے. ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب سارے اعوان انصار شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے جب صدائے استغاثہ بلند فرمائی، هل من ناصر ينصرنا، هل من ناصر ينصرنا، حسین اکیلا ہے، کیا کوئی ہے جو مجھے حسین کی مدد کر سکے؟ ہر طرف خاموشی ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس خاموشی میں حسین آتے ہیں خیام کی طرف۔ یہ جو خیام میں آنا ہے اور خیام میں پھر ایک ایک فرد سے وداع کا عمل ہے، یہ وداع کا عمل شاید اس قتل کے عمل سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ عجیب ہے، جب خیام میں آئے بیویاں رو رہی تھیں، علی اصغر بھی شہید ہو چکے، حضرت عباس علمدار کا لاشا کربلا کے میدان میں بکھر چکا، حضرت قاسم اپنے لاش کے ٹکڑوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو چکے، علی اکبر کے سینے پہ نیزہ لگ چکا، جانصار اور انصار سب کے سب جوان شہید ہو چکے، ایسی کیفیت میں حسین ان لاشوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے جوانوں، میرے سپاہیوں، تم چلے گئے، حسین اکیلا رہ گیا، حسین اکیلا رہ گیا۔ ان لاشوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے شہیدوں، بس چند لمحوں کی دیر ہے، میں بھی آ کے تم سے ملحق ہو جاؤں گا۔ جب خیمے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زینب میری بہن، مجھے کوئی لباس دو تاکہ میں اپنے اس تن کے لباس کے نیچے وہ لباس پہن سکوں، پوچھتی ہیں مولا، بھیا آپ نیا لباس، دوسرا لباس کیوں تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، زینب کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہمارے سامنے جو لشکر ہے وہ اتنا شقی ہے، اتنا گندا ہے، کہ جب میری شہادت ہوگی تو میرے کپڑے بھی وہ اتار کر لے جائیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کوئی پرانا لباس مجھے دو، وہ پرانا لباس میں زیب تن کر سکوں۔ پرانا لباس آتا ہے، لیکن حسین کو دیکھیں، وہ پرانا لباس زیب تن کرنے سے پہلے خود اس لباس کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑتے ہیں کہ کہیں یہ لباس بھی وہ چھین کر نہ لے جائیں۔ لیکن تاریخ کہتی ہے، ہائے مظلوم حسین، جب شام غریبہ میں لوٹ مار شروع ہوئی تو حسین کے جسم پر وہ پھٹا ہوا لباس بھی باقی نہیں رہا۔ حسین نے وہ لباس زیب تن کیا، اپنا جنگی لباس بھی زیب تن فرمایا۔ فرمانے کے بعد زینب کو قریب بلایا اور کہا، بہن زینب، اب میں جا رہا ہوں، میرا بیٹا سجاد بیمار ہے، ایسا نہ ہو کہ قافلے کی سربراہی میں کوئی کوتاہی ہو جائے، اب یہ قافلہ تمہارے سپرد ہے، میں جا رہا ہوں آگے کربلا، کربلا سے شام و کوفہ تک جتنے بازاروں سے گزرنا پڑے گا وہاں پر تم نے سنبھالنا ہے، میری مظلومیت کی آواز انسانوں تک تم نے پہنچانی ہے۔ وصیت فرمائی کہ کربلا میں کیا کرنا ہے، کوفہ میں کیا کرنا ہے، شام میں کیا کرنا ہے، وصیتیں فرمائی، اور اس کے بعد جو امانتیں تھیں، انبیاء کی امانتیں، نبی کریم کی امانتیں، مولا علی کی امانتیں، حضرت زہرا کی امانتیں، وہ ساری امانتیں جمع کر کے حوالے کر دیں۔ حوالے کرنے کے بعد کہا، بہن زینب، اب میں اگر اجازت دو تو میں نکل جاؤں خیمے سے، لیکن ایک بات ہے، مجھے اپنی والدہ کی ایک وصیت یاد آ رہی ہے، مجھے اجازت دو، میں اس وصیت پر عمل کروں۔ زینب پوچھتی ہیں، بھیا وہ وصیت کیا ہے؟ قریب بلا کر سینے سے لگاتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر زینب کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ زینب کے بازوؤں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جب میری والدہ شہید ہو رہی تھی تو مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹا حسین، جب کربلا میں رخصتی کے لیے جانا تو میری بیٹی زینب کے بازوؤں کا بوسہ ضرور لینا، اس لیے کہ تب میں تو نہیں ہوں گی لیکن میری بیٹی کے بازوؤں پر رسیاں باندھی جائیں گی۔ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا حسین آپ نے تو وصیت پر عمل کیا، ذرا مجھے بھی اجازت دیجئے، تم کیا کرو گی؟ میں بھی وصیت پر عمل کروں گی، وہ وصیت کیا ہے؟ ذرا قریب آئیے، قریب بلایا اور پھر گلے کا بے ساختہ بوسے لینے شروع کر دیے، بار بار گلے کے آگے سے بھی اور گردن کی پشت پر سے بھی، پھر عرض کیا مولا مجھے میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ جو گلے کا بوسہ ہے میری طرف سے لو، یہ وہ مقام ہے جہاں کا بوسہ رسول پاک لیا کرتے تھے، لیکن کربلا کے میدان میں وہ شقی اس گلے پر چھریاں چلائیں گے، زینب سے رخصت ہوئے، لیکن کتنا سخت تھا کہ یہ رخصتی ہوتی، آئے امام سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ امام سجاد مدہوشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں، غشی کے عالم میں موجود ہے، سید الساجدین کو ہلایا، آنکھیں کھلی اور کہا بیٹا اب میں جانے کے لیے آیا ہوں، آنکھیں کھلی مولا کا چہرہ دیکھا، یہ چہرہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، بابا یہ کیا ہوا، آپ اتنے ضعیف ہو گئے، بابا آپ اتنے ضعیف ہو گئے، کہا بیٹا اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں، جب فرمایا میں شہید ہونے جا رہا ہوں، پوچھا بابا میرے چچا عباس کہاں ہے، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرے بھائی قاسم کہاں ہے، اور محمد نظر نہیں آ رہے، حبیب ابن مظاہر کی بھی آواز نہیں آ رہی، یہ سننا تھا کہ بے ساختہ مولا رونا شروع ہو گئے، جب مولا کو روتے دیکھا تو سید الساجدین بھی روئے، پھر فرمایا بیٹا سید الساجدین، بیٹا علی زین العابدین، جن جن کا تم نام لے رہے ہو سب کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، کہ مولا پر مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کا دفاع کرتے ہوئے جاؤں اور لڑوں، کیا فرمایا بیٹا سید الساجدین اگر تم جاؤ گے تو نسل امامت مل جائے گی، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ تم بیمار رہو اور خیمے میں رہو، بڑی مشکلوں سے سید الساجدین سے اجازت دی، بڑی مشکلوں سے جدا ہوئے، جب باہر آئے تو ایک ننی سی بچی سامنے کھڑی ہے، کون ہے؟ میں سب کے ودا کی داستان نہیں سنا سکتا لیکن اس بچی کی ضرور سناؤں گا، وہ کون ہے؟ ننی سی وہ بچی جو حسین کے سینے پر سوتی ہے، جس کے بارے میں حسین کہتے ہیں کہ جس دن رباب اور بیٹی سکینہ گھر میں نہ ہو مجھے گھر میں قرار نہیں آتا، وہ سکینہ جس کو بابا کے سینے کے علاوہ کہیں اور نیند نہیں آتی، جب وہ بچی سامنے آئی بچی کو سامنے سینے سے لگایا بچی کو پیار کیا، کہا کہ بیٹی اب مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں، بیٹی کیا کہتی ہے؟ بابا جان جو بھی گیا واپس نہیں آیا، کیا اب آپ مجھے یتیم کر کے چلے جائیں گے؟ اگر آپ جائیں گے تو ہمارے سر پہ کس کا ہاتھ ہوگا؟ مولا زلجنا پر سوار ہوئے، گھر والوں کو اہل البیت کو سلام کہا، سب کو سلام کہنے کے بعد دو چار قدم گھوڑا زلجنا آگے چلا اور رک گیا، اب مولا گھوڑے کو ایڑ لگا رہے ہیں، چلنے کا کہہ رہے ہیں لیکن زلجنا آگے قدم نہیں بڑھاتا، پوچھتے ہیں زلجنا کیا ہوا، تم بھی ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ زلجنا کا سر ہلتا ہے، جب سر ہلتا ہے تو دیکھتے ہیں نیچے کیا نظر آ رہا ہے، وہ معصوم بچی ہے زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، زلجنا میرے بابا کو لے کر نہ جاؤ، مولا دوبارہ اترے، بچی کو سینے سے لگا زینب کے سپرد کیا. اب دوبارہ جب گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھنے لگے, بعض راوی کہتے ہیں کہ کچھ قدم آگے چلے تھے پیچھے سے ایک آواز آئی, ضعیف اور نڈھال سی آواز. وہ آواز کیا تھی؟ محلن محلا محلن محلا یبن زہرا, زہرا کے لاڈلے ذرا آہستہ آہستہ جانا. پیچھے مڑ کر کیا دیکھا؟ دیکھا حضرت زہرا کی لاڈلی زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے, رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے بھیا ذرا آہستہ آہستہ جانا, جب تک تم میری نگاہوں میں ہو میری جان میں جان. میدان میں پہنچے, میدان میں پہنچنے کے بعد میں مختصر کرتا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے میں بھی تھکا ہوا ہوں, مختصر کرتا ہوں. میدان میں پہنچے, عمر سعد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ میں نے دین میں کوئی تبدیلی تو نہیں کی تھی, کیوں رسول کے مجھ اکلوتے بیٹے کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ کہا ہمیں دنیا چاہیے, ہمیں آپ کا سر چاہیے. کہا پھر آؤ. ایک ایک کر کے لوگ آنے لگے, مقابلے میں مرنے لگے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی ان کی جو مارے گئے. پھر حسین ابن علی پیاس کی شدت سے نڈھال ہے, گھوڑے کا رخ موڑتے ہیں فرات کی طرف, چند گھونٹ پانی پی لے, اس کے بعد دوبارہ آ کر لشکر اشکیا سے لڑے. لیکن اس اثنا میں چاروں طرف سے اشکیا نے گھیرا ہے اور گھیرنے کے بعد تیروں کی بارش کر دی ہے. جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی تو ایک وقت ایسا آیا کہ تاریخ نے لکھا کہ حسین کے بدن پر اتنے تیر پیوست ہو گئے تھے کہ بدن کم نظر آ رہا تھا, تیر زیادہ نظر آ رہا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین ان زخموں کی تاب نہ لا سکے, زمین کربلا پر گر گئے. جب گر گئے تو گرنے کے بعد آنکھیں بند تھیں لیکن ہیبت ایسی تھی کہ لشکر اشکیا کا کوئی سپاہی قریب آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا. ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ حسین زندہ ہے, اور اگر حسین زندہ ہے تو ہماری زندگی کی خیر نہیں ہے. اچانک شمر ذل جوشن نے ایک آواز بلند کی, حسین ذرا دیکھو تمہارے خیمے کی طرف یہ لشکر بڑھتا چلا جا رہا ہے. جیسے ہی یہ آواز سنی غیرت حیدری کو جلال آیا, حسین نے آنکھیں کھولی, اٹھے اور پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, یا شیعت آل ابی سفیان, اے ابو سفیان کے پیروکاروں, ان لم یکن دین, اگر ان لم یکن لکم دین, اگر تم میں کوئی دین نہیں ہے تو کم از کم آزاد اور حر تو بنو. حسین زندہ ہے, جب تک حسین زندہ ہے خیمے کا رخ نہ کرو. دوبارہ تیروں کی بارش ہوئی, حملے ہوئے, حسین زمین پر ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ حسین زخموں کی تاب نہ لا کر زمین کربلا میں ڈھیر ہو گئے اور لیٹے ہوئے ہیں. شمر آتا ہے, جب شمر آتا ہے تو مجھ سے بیان نہیں کیا جا رہا کہ میں کیسے وہ لفظ زبان پہ لاؤں کہ شمر سینے حسین پر چڑھتا ہے. جب سینے حسین پر چڑھتا ہے, حسین کیا فرماتے ہیں, شمر کیا تمہیں نہیں پتا کتنی بلند جگہ پر چڑھ گئے ہو؟ یہ وہ مقام ہے جس کا بوسہ رسول پاک دیا کرتے تھے اور تم آج اس مقام پر چڑھے ہوئے. شمر نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ 12 وار کیے, 12 وار, اور جب سر تن سے جدا ہوا تو ایک آواز کربلا کی سرزمین میں ابھری, الا قد قتل الحسین, الا قد قتل الحسین, حسین شہید ہو گئے. ایک طوفان اٹھا, آسمان سے خون کی بارش شروع ہو گئی.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.